بسم الله الرحمن الرحيم. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے، واعظ کا نام ہے الاسعاد والابعاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترجمہ: اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، یعنی سیدھا ہے، زیادہ اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو، کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. یہ ایک آیت ہے سورہ انعام کی اخیر کے قریب کی، جس کا مضمون ایسا عام اور کلی ہے کہ اس کی تفصیل اگر ساری عمر کی جائے، اور وہ عمر بھی ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک جماعت متعاقبہ کی عمر، جو خود فی نفسہ متناہی ہو لیکن بمعنی لا تقف عند حد، کسی حد پر نہ ٹھہرے غیر متناہی ہو، اور اس کا ہر فرد اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کرے، پھر جہاں سے اس ایک نے چھوڑا ہو اس سے آگے دوسرا بیان کرے، اسی طرح سب افراد بیان کرتے چلے جائیں، جب بھی اس کی تفصیل ختم نہیں ہو سکتی. کوئی حالت اور کوئی جزوی حادثہ، چھوٹا موٹا حادثہ، اس آیت سے خارج نہیں، بلکہ یہ سب کو مشتمل ہے، اور حوادث کے احاطے سے باہر ہونا ظاہر ہے. اس مضمون کے اختیار کرنے کی ضرورت ایک تو یہی ہے کہ مضمون علم ہے، اور علم اور عام مضمون کا ضروری ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب کی ضرورت کا ہوتا ہے. سارے مخاطب اس میں مساوی درجے کے شریک ہیں، مگر عام ضرورت کے علاوہ ایک خاص سبب بھی اس کے اختیار کرنے کا ہے، جس کو تحدث بالنعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ نعمت کا چھپانا ناشکری ہے اور نعمت کا ظاہر کرنا شکر معمول بھی ہی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے: اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کرو. دوسرے، وہ نعمت سب کے نفع کی ہے تو اس کا چھپانا بے مروتی بھی ہے. اسی لیے مثل مشہور ہے کہ حلوہ بتنہا بنے حتی بنائس خورد، تنہا حلوہ نہ کھانا چاہیے. اسی بنا پر جی چاہا کہ اس نعمت سے اپنے دوستوں کو بھی خبر کر دی جائے، تاکہ وہ بھی اس علم عظیم سے نفع حاصل کریں. مگر جس طرح نعمت کے اظہار کرنے میں یہ مصلحت ہے، اسی طرح اس میں قید نفس کا مقصدہ بھی ہے، قید نفس، نفس کی مکاری کا. کیونکہ بعض دفعہ ہم نعمت الہی کو تحدیث بن نعمت سمجھ کر اس خیال سے بیان کرتے ہیں کہ اظہار نعمت کا تو حکم ہے، مگر اس میں نفس کا قید بھی خفی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے اور نعمت سے عجب اور کبر میں مبتلا ہوتا ہے. اس طریقے باطن میں اشتباہ اور تلبیس بے حد ہے. طریقے باطن میں یعنی سلوک میں اشتباہ بہت ہے، تلبیس بہت ہے، مکسنگ بہت ہے. ہے کچھ اور سمجھ لینا کچھ، ہوا کچھ اور سمجھنا کچھ، اس کو تلبیس کہتے ہیں. اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دونوں دوش بدوش چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دوش بدوش چلتے ہیں. ظاہر میں تحدیث بن نعمت اور دعوے کی صورت یکساں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا اور دعویٰ کرنا کہ میں ایسا ہوں، میں کیا آتا، یہ دونوں ظاہر میں برابر ہیں. تواضع اور ناشکری میں خلط ہے، تادیب اور تعنیف میں اشتباہ ہے. سیاست اور تحکم کی صورت یکساں ہوتی ہے، لطافت اور تنعرائی میں خلط ہے. انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہے. غیرت اور غضب ایک صورت سے ظاہر ہوتے ہیں. استغنا اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا. اس طریق میں جو اشتباہات ہوتے ہیں اس کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. تحدیث بن نعمت میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا. اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں. جب آدمی صاحب کمال ہوتا ہے تو وہ یہی بولتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. تو دونوں برابر ہے ظاہر کے اعتبار سے. اور تحدیث بن نعمت جو ہے نا، یہ معمور بھی ہی ہے، یعنی یہ اس کا حکم، یہ فرض ہے سمجھ لیجیے آپ. اور دعویٰ جو ہے نا وہ حرام ہے، جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے. دیکھنے کے اعتبار سے دونوں سیم ہے، لیکن ایک جائز ہے ایک ناجائز. تواضع اور ناشکری میں خلط ہے. تواضع میں کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی میں کیا، میرے کو کچھ نہیں آتا، میرے پاس کیا ہے، میں فقیر آدمی ہوں. ابھی تواضع بھی ہے اور آپ کو بہت کچھ ملا ہوا، بولے نہیں میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ناشکری ہے نا. تو بظاہر توازوں میں اور ناشکری میں خلط ہے. توازوں بھی دیکھنے میں ویسی چھے اور ناشکری بھی دیکھنے میں ویسی چھے. اور توازوں فرض ہے اور ناشکری حرام ہے. طریق باطن میں نزاکت اس لیے ہے. یہ فقہ کی عام ظاہری کتابوں کے ویسی نہیں ہے بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وضو اس سے ٹوٹ جاتا اس سے صحیح ہو جاتا اس سے مکروہ ہو جاتا. روزہ اس سے ٹوٹ جاتا اس سے صحیح ہو جاتا. نماز اس سے ٹوٹ جاتی اس سے. کھلا کھلا اوپن اوپن ہے معاملہ. اس میں التباس نہیں ہے لیکن اس میں بہت ہے. اب توازو اسلام میں فرض ہے اور ناشکری حرام ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں توازو کر رہا ہوں یا ناشکری کر رہا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تادیب اور تانیف میں اجتباع ہے. مزاج میں رکھا پن ہونا الگ ہے اور لوگوں کو کسی بچوں کو وغیرہ کو ادب سکھانے کے واسطے سخت بننا الگ ہے. اسٹرکٹ ہونا بالکل تو اسٹرکٹ ہونا جو ہے نا ایک دم سیدھا ہو جانا تو ایک روکھے پن میں ہوتا ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تلطف چاہیے نرمی چاہیے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنے کا ہے. تو منہ بنا کے آنکھ چڑھا کے پیشانی بنا کے نہیں کرنے کا ہے. جو بھی آیا بات کرنے کو کیا ہو کیا ہو کیا نا یہ نہیں ہونے کا. وہ تعنیف کہتے ہیں اس کو. روکھا پن جو ہے نا تعنیف ہے وہ لفظ. اور جب آپ بچوں کو ادب سکھائیں گے یا یہ کہ شیخ اپنے مریدین کو ادب سکھائے گا یا استاد اپنے شاگردوں کو چاہے وہ بڑے ہی ہوں ادب سکھائے گا تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے نا. کلا کلا بولنا پڑتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا نہیں کیا جاتا ویسا نہیں کیا جاتا. تو اب انہوں تعنیف کر رہے ہیں یا تعدیب کر رہے ہیں یہ بتانا چاہیے. ادب سکھانا یہ تو فرض ہے اور تعنیف کرنا یہ ناجائز ہے. عبس و تولی کی وجہ بھی ہو گئے. ایک نابینا آ گیا اور مشرکین مکہ کو آپ نے ٹائم دیا ہوا تھا تو منظور بھی کر لیا تھا. مشرکین مکہ نے ٹائم مانگا تھا آپ نے منظور بھی کر لیا تھا اور شرط بھی منظور فرما لی تھی دینی مصلحت کی خاطر کی سائے جس سے ان کو فائدہ ہوگا. اتنے میں وہ آ گئے. ان کو پتا نہیں تھا. بعض مرتبہ پتا نہیں ہونے سے عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے ان کو شان کے لیے بھیجا ان کو پتا نہیں تھا کہ مولانا آیا. وہ بےچارا بکمچے میں پڑ گیا ہوں گا کہ کیا بھائی ہوگی. ان کو اس کی اطلاع نہیں ہے ان کو اس کی اطلاع نہیں. تو وہ آگے عبداللہ ابن مکتوم صاحب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا عجیب نہ ایک ناگواری ہو گئی اور ناگواری کے اندر جو ہے نا چہرے پہ شکن آ گئے. جب آدمی پہ ناگواری ہوتی ہے تو دعا سے کرتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی. اب سب جی بجبی ہو گئے. چہرے پہ شکن آ گئے پیشانی پہ شکن آ گئی. ایک اندھا آیا اس لیے انجا علما. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ان کبھی شرفا مکہ سے کتنا اچھا یہ ہے. ہماری گری کر اللہ یزکر فتن فکر. تو تعنیف کی شکایت کی گئی. وہ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہمارے تعنیف کا لفظ نہیں بولا جائے گا. اور حضور کا شکایت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیب جو اللہ پاک نے فرمائی تو اللہ کو اسے حق ہے اس بات کا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس واسطے کہ جس مصلحت سے ان کو اجازت دی گئی تھی وہ مصلحت مجروح ہو رہی تھی اور کچھ نہیں تھا. اور ناگواری کی بات میں ناگواری ہوتی ہی ہے جیسے گوارا بات پہ خوشی ہوتی ہی ہے. تو آپ تو معصوم ہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن جو چیز کی غلطی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ان کی شان کے مناسب کوئی کام نہیں ہونے پر بھی مواخذہ کرنے کے عادی ہیں. غلطی نہیں ہے یہ لیکن آپ کے حساب سے نہیں ہونا تھا یہ. نہیں ویسا نہیں تھا پھسل جا رہا اس کو یہ سب اخلاق ہیں اندر سے. یعنی اس کا تعلق یہ فقہ باطنی سے تعلق ہے ان چیزوں کا. کیونکہ ادب سکھانا جو ہے یہ تو ایک فرض ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ادب سکھائیں گے تو کن جذبات کے ساتھ آپ سکھائیں گے کن احساسات کے ساتھ کیا صفت ہے اندر سے ادب سکھانے کی اس کا اثر ظاہر ہوگا. اس میں ادب سکھانے میں تکبر کر رہے ہیں بڑا پن کر رہے ہیں سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہیں وہ ادب تو سیکھنے سے رہا. جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہی ادب سکھا سکتا ہے بندہ نہیں تو نہیں سکھا سکتا ادب. جیسے اخلاق خود کے اچھے نہ ہوں وہ دوسروں کو ادب نہیں سکھا سکتا. کیونکہ ادب سکھانے کے نام سے جو وہ کرے گا وہ ادب سکھانا ہوگا ہی نہیں. وہ تادیب کے اندر جو ہے ادب سکھانے والا انتہائی متواضع ہوتا ہے اور شفیق ہوتا ہے شفقت کا برتاؤ کرتا ہے اور حدود شریعت کو پہچانتا ہے اس معاملے میں کہ اس میں شرعی حد ہے کیا. اور بات ادھوری اور نہ ادھوری میں اور زبان کے استعمال میں شائستگی غیر شائستگی میں ادب سکھانا ایک بہت بڑا فن ہے. تعلیق جو ہوتے تھے پہلے بادشاہوں کے وہ معاملی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. عام کسی استاد کو پکڑ کے ادب سکھانے کے واسطے بادشاہ کے بیٹوں کو نہیں لگاتے تھے. بادشاہ جب کوئی اپنے بچوں کی تربیت چاہتا تھا تو ان کے واسطے ادب سکھانے والے مقرر ہوتے تھے، ان کو اتالیق کہتے تھے۔ وہ اتنے عالی ظرف، اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے کہ اس زمانے میں اتنی لیول کا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو لا کے رکھتے تھے۔ نفسیات کے ماہر، بچے کی نفسیات کیا ہے، اور نفسیات میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا، احساسات میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا، ادب سکھانا بہت بڑا فن ہے۔ نظام عثمان علی خان کے تعلیق تھے، محبوب علی خان نے اپنے بیٹے نظام عثمان علی خان کو کے لیے تربیت کے لیے تعلیق مقرر کیا، ادب دینے والا۔ اور ظاہر ہے کہ مائیں وہ بھی تھی، آیائیں جو ہوتی ہیں بچوں کو سنبھالنے والی وہ بھی تھی، اور نو عمری سے ہی مقرر کر دیتے تھے۔ بالکل ڈیڑھ دو سال کا بچہ جب بیٹھنے بولنے لگے جب سے مقرر کر دیتے تھے۔ تو بچہ جو ہے وہ دو تین سال کا تھا کتنا تھا، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چھڑی اڑی تھی، وہ آیا لے کے اس کو ٹہل رہی تھی، وہ جو جہاں فالوس لگا ہوا تھا اس میں اس نے چھڑی مار دی کھیلتے کھیلتے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے، آپ گینے اس کے ٹوٹ گئے، اور شاہی محل کے جہاں فانوس تھے، ظاہر ہے کہ چلا تو خزانے کا تو تھا نہیں، چھوٹا موٹا، ظاہر ہے کہ انتہائی نایاب اور نادر قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، ابھی تک نمائش کے طور پر رکھی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا لو۔ وہ آیا کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے ایسی زور سے ڈانٹا بچے کو، بچہ سہم گیا، گھبرا گیا ایک دم، چہرے پہ اس کے اوپر آ جاتا نا خوف کے آثار جو آتے ہیں وہ آ گئے۔ یہ کاروائی چل رہی تھی، ادھر سے اتالیق آ گئے ان کے استاد جو تھے، دیکھا یہ کیا ہوا، بچہ ایسا کیوں گھبرایا ہوا کیوں ہے، اس پہ ہچکچاہٹ ہے بہت زیادہ، اسے کیا ہوا، کہ دیکھو بدتمیز نے جو ہے نا جھاڑ فانوس کو، اتفاق سے جھاڑ فانوس کو مار دیا، وہ گر گیا، وہ میری کی کان کی چاہیے ہوگی، چونکہ میں نے آیا تھی میں سنبھال دیتی اس کو، اس کی وجہ سے میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی، کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے بچے کو اٹھا لیا گود میں، اور اس کے بعد دوسرے جھاڑ فانوس کے پاس گئے اور بچے کے ہاتھ میں چھڑی دے کے بولے کہ بیٹے اس کو کیسے مارا تھا، تو بولے ایسے مارا تھا اس کو توڑ دیا۔ تیسرے فانوس کے پاس لے گئے، کہنے لگے اس کو کیسے مارا تھا، اس کو بھی مار دو، اسے اس کو بھی توڑ۔ جتنے جھاڑ فانوس اس حال میں لگے ہوئے تھے سارے توڑوا دیے بچے سے۔ عثمان علی خان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے بلایا تالے کو، تالے نے سمجھایا کہ حضرت یہ نفسیات کی چیز ہے، بچے کے دماغ میں ایک مرتبہ اگر بیٹھ گئی ایسی چیز بادشاہ کیا کرے گا، یہ اس کی تربیت ایسی ہونی ہے کہ بادشاہ بن سکے، تو اس کی حوصلے، اس کے حوصلہ ایسا چھوٹی چیز میں چھوٹا نقصان کے اندر اس کا حوصلہ دبا دیا اپنے، وہ تو گیا کام سے۔ جب میں نے سارے جھاڑ فاروس توڑوا دیے اسی کے حاصل، تاکہ وہ جو تاثر آ گیا تھا آیا کے ڈانٹنے سے وہ چلا جائے۔ بادشاہ نے انعام دیا اس کو، اطالب کو انعام دیا اور نواز آتے ہیں، واقعتاً تم نے صحیح کام کیا۔ تادیب وہ چیز ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو۔ حضرت جلال وادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہی فرمایا تھا ایک مرتبہ، انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ چھوٹی تا کتابیں بڑوں سے پڑھی ہیں، ہم نے چھوٹی کتابیں بڑوں سے پڑھی ہیں، آج کل بڑی کتابیں بھی چھوٹوں سے پڑھی جاتی ہیں تو کیا آئے گا بچوں میں۔ وہ مراد ان کی وہی تربیت کا تھا، مسئلہ تادیب کا مسئلہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بچے آج کل بہت ہے سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، کہنے کے پڑھانے والے بھی تو ویسے ہی ہیں، ان کے پاس وہ نفسیات نہیں ہے، ان کے پاس وہ فن نہیں ہے، ان کے پاس وہ تربیت کا انداز نہیں ہے، وہ اعلیٰ معیارات نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ تادیب جو ہے وہ ادب سکھانا، اس میں سختی بھی برتنی پڑتی ہے، بظاہر سختی کرنے والا بڑا لگتا ہے، اس میں غصے کی وجہ سے آدمی کا رنگ لال پیلا ہو جاتا ہے، بظاہر یہ کہ غضب کا اظہار کرے، غصہ نکال رہے اپنے شاگرد پر۔ حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے کو مارنے لگے، شرارت کر رہا تھا تو اس کو پٹائی کر رہے تھے، دو چار زور زور سے پڑ گئی، تو کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دو۔ تو فرمایا خدا کے واسطے تو مار رہا ہوں، میرے کو میں اپنے لیے تھوڑے مار رہا ہوں، ضرور میں جو مار رہا ہوں خدا کے لیے تو مار رہا ہوں میں، کیا میرے کو نہیں، وہ اتنے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ وہ ایک ایک چھڑی پر بھی ان کو پورا خدا یاد تھا، میں خدا کے لیے تو مار رہا ہوں میں، اور اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو خدا کے لیے تیرے کو مارنا ہی ہے اس وقت، لہٰذا تو مار کھا۔ تادیب ایک فن ہے، اور تعنیف جو ہے رکھا پن، بات کرے تو رکھا پن، برتاؤ کرے تو رکھا پن، معاملہ کرے تو رکھا پن، نیا آدمی آ گیا تو رکھا پن، پرانا آدمی آ گیا تو رکھا پن، فون پہ ذرا کسی نے زیادہ دیر بات کر لی تو رکھا پن، فون پہ ذرا کسی نے ٹیڑھے انداز میں بات کر لی تو رکھا پن، یہ تعنیف کہلاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، خرابی کی علامت ہے، یعنی اصلاح طلب امر ہے۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی چڑ میں لاتا تھا، چڑ میں آیا تھا نا بندہ، تو وہ چڑ میں آنے کے بعد تو رکھے پن کا ہی مرحلہ شروع ہوتا ہے فلاں، تو فرماتا کہ میری فرماتے کہ میری طبیعت میں تغیر آ گیا ہے, چڑچڑپن میں تغیر ہو جاتا نا تبدیلی, ہماری کہ میری طبیعت میں تغیر آ گیا ہے, اب بس کر دیجیے. تو بات کر رہا ہوتا کوئی تو بات رکوا دیتے تھے, کام کر رہا ہوتی تو کام رکوا دیتے تھے, تغیر کے بعد میں کرتے نہیں تھے. تغیر کے بعد میں آپ ملاطفت باقی نہیں رکھ سکتے, نرمی باقی نہیں رکھ سکتے, خوشگواری باقی نہیں رکھ سکتے, پھر وہ رکھا پن ہی آتا ہے. یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ تعمیق میں اور تعدیر میں بظاہر خلط ہے. اب یہ بہت مہارت کی بات ہے کہ ہم, میں جو اس وقت کام کر رہا ہوں, میں جو اس وقت بات بول رہا ہوں, میں جو اس وقت برتا ہوں اس انداز میں کر رہا ہوں, اس کا تعلق تعدیب سے ہے یا تعمیق سے ہے؟ سیاست اور تحکم کی صورت یکساں ہوتی ہے. سیاست کے اصل معنی تدبیر کے ہیں اور تحکم کے معنی آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ, بڑاپن کرنا. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو انتظام کرنا ہے اور سیاست کرنی ہے, اس آدمی کو بھی جو برتاؤ اختیار کرنا پڑے گا, اس میں بڑاپن ہی دکھے گا. کرنے والا آدمی بڑا ہے تو ہی تو کرے گا نا وہ اس چیز کو. مشکل ہے, گاڑی نہیں چل رہی, وہ سوکھ گیا ایک دم. اور تحکم جو ہے اس میں بھی بڑاپن ہی ہوتا ہے. سیاست تو اسلام میں ضروری ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین سے سیاست جدا ہو گئی تو چنگیز کا ہی رہتا ہے, بتاؤ کون رہتا ہے. ایسی سیاست اگر رہے گی بغیر دینداری کے تو پھر مار دھاڑی ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو سیاست کے اندر بھی بظاہر ڈومینیشن ہوتا ہے. سیاست ڈومینیشن کا نام ہے, یعنی لازم ہے سیاست کو ڈومینیشن لازم ہے. اس کا نام نہیں ہے وہ, اس کو لوازمات میں سے. اور بڑاپن, حکومت, باس پنا, یہ تحکم ہے. میں ہوں, میں ایسا ہوں, میری سنو, نہیں ماننا پڑتا, میں تو ٹینٹ وا دبا دوں گا, نہیں تو یہ کر دوں گا, نہیں تو وہ کر دوں گا, نہیں تو تیرا کام خراب کر دوں گا, جو بھی رہتا اس کے پیچھے سے. تو دونوں برابر ہیں دیکھنے کے اعتبار سے, ایک حرام ہے ایک ضروری ہے. سیاست ضروری ہے اور تحکم صحیح نہیں ہے, تواضع ضروری ہے اور ناشکری صحیح نہیں ہے, تعدیب ضروری ہے اور تعنیف صحیح نہیں ہے, تحدث بالنعمت جو ہے نا یہ ضروری ہے اور دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھو کتنی باریکی ہے. لطافت اور تن آرائی میں خلط ہے. تن آرائی جو ہے نا وہ صحیح چیز نہیں ہے. آرام طلبی, ہر چیز میں آرام, ہر چیز میں آرام, ہر چیز میں آرام. کیونکہ مزاج آدمی کا لطیف ہے, سینسیٹیو طبیعت ہے بہت زیادہ, تھوڑی سی چیز کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تب ویسا آدمی تو جھڑک پھڑک ادھر ادھر نہیں کر سکتا نا. تو بظاہر تنارائی میں اور لطافت میں اشتباہ خلط ہے. تنارائی ناپسندیدہ چیز ہے اور لطافت پسندیدہ. ہم رضا رہے کہ جو جتنا زیادہ لطیف تباہ ہوگا وہ اتنا زیادہ محتاط, کیئرفل اور ہر قدم پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا ہوں گا. بظاہر تنارائی جفا کش نہیں ہوگا. جتنی زیادہ مزاج میں لطافت ہوگی جفا کشی نہیں ہوتی اس میں. مجھے تو سرکار کے ہی موجودہ ہے جو جامع تھے, رہے کہ سرکار کے اندر لطافت بھی ویسی تھی اور جفا کشی بھی ویسی تھی. وہ مجاہدہ تھا, وہ سن تنارائی نہیں تھی. وہ جفا کشی جو وہاں ہوتی ہے نا وہ ایک دوسری چیز ہے, وہ اس کے ساتھ وہ لطافت کے ساتھ جمع ہوتی ہے. اس میں آپ ظاہر ہے کہ سب سے بڑے اوپر دیتے ہیں. کوئی چیز جب انسان لطیف و تباہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی چیز ناگواری کا باعث ہوتی ہے. اس ناگواری کی وجہ سے جو برتاؤ, جو عمل وہ اختیار کرتا ہے, اس سے بظاہر ہی لگتا ہے کہ یہ تن آ رہا ہے. وہاں شبہ ہوتا ہے, رحمت اللہ علیہ کے مزاج کی لطافت کا یہ حال تھا کہ مغرب میں اگر کسی آدمی نے مسجد کے اندر چراغ جلانے کے لیے کاڑی کھینچی, اس زمانے میں لیٹ نہیں تھی, تیل کا دیا جلتا تھا, عشاء کی نماز میں 10 بجے جب وہ آتے تھے, عشاء دیر سے پڑھنے کی عادت تھی اور عشاء دیر سے پڑھنا سنت ہے پورے سال کے 12 مہینے, دیر سے پڑھتے تھے آپ 10, 10:30, 11 بجے کے قریب. تو اس وقت بولتے تھے آ کے, یار کس نے دیا سے لائی جو ہے نا مغرب میں, اندر جلائیے, باہر جلا کے اندر لا کے رکھنا چاہیے. بولتے تھے مسجد کے باہر لے جا کے دل جلانا اور اس کے بعد اندر لے کے آنا چراغ. اندر جلائے تو اس کی بارود کی جو بو ہوتی ہے نا, وہ بو ہمارے کو تو اس وقت بھی نہیں معلوم ہوتی, ان کو جو ہے نا وہ 4 گھنٹوں کے بعد, 5 گھنٹوں کے بعد بھی معلوم ہوتی تھی. وہ بولتے تھے یہ کیا ہے, طبیعت خراب ہو گئی. اب دوسرے آدمی انہیں دیکھو نخرے دیکھو ان کے, جس آدمی کے اندر تنارائی ہوتی ہے اس کے بعد نخرے ہوتے نا, یہ ایسا نہیں ہونا ہے, وہ ویسا نہیں ہونا, یہ ایسا نہیں ہونا ہے, وہ ویسا نہیں ہونا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو دردی کپڑے سینے لاتا تھا, ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کپڑے سی کے لائے. حضرت نے اس کو ہاتھ میں لیا, دیکھا تو یہ جو ان کے کور, اس کے کور ہوتے تھے آستین کے جو کور تھے, وہ ایسے پاؤن انچ کے قریب لپٹے ہوئے ہوتے تھے, جیسے کوئٹہ والوں کے کرتے ہوتے نا, جیسے اس کے کرتے پہ رہتا ہے تھوڑا سا پاؤن انچ ایک انچ کے قریب لپٹا ہوا ہوتا ہے سامنے, مگر وہ ایسے انداز میں اس پہ سیون ہوتا ہے کہ گٹ بن جاتی ہے, وہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر اس کو کڑک کر دیتے سمجھو, تھوڑا سا وہ سخت ہو جاتی ہے, گٹ کی جیسی ہو جاتی. وہ ان کے دامن پہ بھی ویسے رہتا, دامن ویسے رہتا تھا, یہ ویسے سخت, اور دامن کے سیون, دامن کی گوٹ میں, دامن کی گوٹ میں, یہاں کی گوٹ میں اگر ذرا سا بھی اس سے سینٹی میٹر میں بھی بال آ گیا تو واپس کر دیتے تھے, یہ دیکھو اب یہ دیکھو بولتے تھے, وہ برابر رہنا. تو وہ سیون جو ہے بچے سے مارنے لگایا تھا, کیا ہے نوالم چھڑے بینگے ہو گئے تھے. حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی, اسے جو بنا کے لاؤ, صحیح اٹھتا ہی واپس کر دیا اس کو, یہ اس کے بعد اس کے جو سیون تھے جو چھڑے بینگے کھینچے ہوئے تھے, سیون مارتے وقت جو ہے تناسب نہیں تھا بالکل صحیح جو ہونا چاہیے تھا, وہ تھوڑا سیون الٹا پلٹا تھا وہاں پہ, بہت الٹا پلٹا بھی نہیں تھا مگر غور کرے تو دکھ رہا تھا. اب وہ کہنے کہ میں ہر وقت دیکھوں گا میرے کو تکلیف ہوتی رہیں گی, ہر وقت دیکھوں گا میرے کو تکلیف ہوتی رہیں گی, یہ کیا بھائی لے جاؤ اس کو واپس کرو, صحیح لے کے جاؤ. وہ بےچارا, وہ تو عقیدت مند تھا حضرت کا, وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میرے کام پہ حضرت کو جو ہے نا کہنا پڑ گیا, بلکہ مجھے خود سوچنا چاہیے تھا. یہ تو میرا اب یہ نکھرا نہیں ہوتا, یہ تنارا ہی نہیں ہے کہ آدمی کو آدمی جو ہے نا ایک شو چاہتا ہے, بڑا پن چاہتا ہے, مزہ چاہتا ہے, ایسا نہیں ہے, مزاج کی خصوصیت تھی وہ, انہیں تو ایک مصیبت سر کا لگا تھا. اس کو فرما رہے انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہوتی ہے, انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے, انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے, انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے, انتظام ہو سکتا ہے ایسے آدمی سے, یہ ہو سکتا ہے ایسے آدمی سے, انتظام بہت مشکل ہو جاتی, جتنے پیسے کمائے اتنے پیسے خرچ, زیادہ کماتے تھے زیادہ خرچ, تھوڑے کماتے تھے تھوڑے خرچ, اور مزید جتنے بھی زیادہ کمائے پھر اتنے بھی خرچ. تو انتظام کیا ہے, ہر چیز ایک اعتدال سے ہونا, میاں روی سے ہونا, اور پیسے زیادہ ہو گئے تو وہ پورے پیسے بچنا چاہیے, اور بعد میں جو ہے نا ضرورت کی جگہ پر خرچ کر کے بقیہ جگہ پر نہیں خرچ کرا تو دیکھنے کے اعتبار سے بخیل دکھتا ہے, اور بخل بری صفت ہے, بخل بری صفت ہے, اور انتظام اچھی صفت ہے. انتظام کمالات میں سے ہے اور بخل معائب میں سے ہے, عائب ہے بہت بڑا, لیکن بخیل بھی ہاتھ روکتا ہے, منتظم بھی ہاتھ روکتا ہے. بخیل کا ہاتھ روکنا بخل کی وجہ سے ہوتا ہے, منتظم کا ہاتھ روکنا ڈسپلن کی وجہ سے ہوتا ہے. اب کتنی مکسنگ ہے اس میں, اب جو عمل میں کر رہا ہوں, یہ پیسے نہیں خرچ کر رہا ہوں, یہ چیز یہ جگہ پہ میں اپنا مال نہیں لگا رہا ہوں, یہ بخل کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں یا انتظام کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں. اگر بخل کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں تو عائب ہے, اگر انتظام کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں تو کمال ہے. غیرت اور غضب ایک صورت سے ظاہر ہوتے ہیں, غصہ جو آدمی ظاہر کرتا تو وہ بھی آپے سے باہر ہوتا ہے, جس آدمی کو غیرت آ جاتی ہے وہ بھی آدمی آپے سے باہر ہی ہوتا ہے. غضب جو ہے نا ناپسندیدہ ہے, اور غیرت جو ہے نا وہ پسندیدہ وقت ہے. آج کل جو آواز لگ رہی ہے نا کہ غیرت نہیں کرنا, غیرت نہیں کرنا ہے, اس پوری دنیا جو ہے نا دجوسوں سے بھر گئی ہے, اس وجہ سے ہے وہ غیرت کے نام پہ ایسا کرتے, غیرت کے نام پہ ویسا کرتے, بول کے وہ چلتا نا میڈیا میں بھی چلتا ہے. خیر اگر اس میں حد سے تجاوز ہوتا ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے, بولنے والا شاید اسی مطلب سے بولتا ہوں, لیکن بالکل بھی بے غیرتی کو پسند کرتے ہیں زمانے میں. غضب میں بھی جوش ہوتا ہے, غیرت میں بھی جوش ہوتا ہے, اس میں بھی ناگواری ہوتی ہے, اس میں بھی ناگواری ہوتی ہے. ایک حلال ہے ایک حرام ہے, ایک ضروری ہے اور ایک حرام ہے. کیونکہ غصہ آنا تو برا نہیں ہے, لیکن غصہ ظاہر کرنے میں تو حدود آ جاتے ہیں بہت سخت, اور غضب کا اظہار جب آدمی کرے گا تو شریعت آ جائے گی وہاں پہ کہ آپ کتنا غصے کا اظہار کر سکتے کتنے کا نہیں کر سکتے. غصہ آنا برا نہیں ہے, غصہ تو آتا ہے نا, گوار بات پہ تو غصہ آئے گا. استغنا اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا. تکبر بڑا سمجھ کے کوئی آدمی کام کرتا ہے, میں بڑا ہوں اس وجہ. استغنا بے نیازی, استغنا ضروری ہے, استغنا فرائض میں سے, اخلاق حمیدہ میں سے ہے. حرص کی ضد ہے, حرص لالچ کی اپوزٹ ہے نا. جو آدمی تما اور لالچی نہیں ہوگا وہ مستغنی ہوگا, جو لالچی اور تما ہوگا وہ مستغنی نہیں ہو سکتا. تو جیسے حرص اور تما ناجائز ہے ایسے استغنا ضروری ہے. لیکن استغنا کرنے والا جیسے اپنے کو بچا کے رکھتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا اپنی ضرورت کسی کے سامنے, اور ذرا تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کے ساتھ میں رہتا ہے, خودداری کے ساتھ میں رہتا ہے, تکبر والا بھی ویسے ہی کرتا ہے. جس آدمی میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی یہی برتاؤ کرتا ہے. اب یہ تکبر کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اعمال ہو رہے ہیں یا استغنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ بہت باریک فرق ہے عمل کے. تو یہ عملوں کے درمیان میں یہ جو باریک نزاکتیں ہیں, یہ نزاکتیں فرائض اور حرام دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں یہ. یا تو آدمی حرام میں ہے یا آدمی فرض ادا کر رہا ہے. یا آدمی فرض ادا کر رہا ہے یا حرام میں مبتلا ہو گیا, یا فرض ادا کر رہا ہے یا حرام میں مبتلا ہو گیا. اس لیے یہ بہت نازک ہوتا ہے کام. ظاہر میں بھی ایسی باریک یعنی بہت قریب قریب بارڈر ہوتا ہے, لیکن ظاہر کا بارڈر جو ہے ایسے انداز میں ہے کہ پروسیس کے بعد ہے, وہ درمیان میں گیپ ہوتا ہے کسی چیز کا, جسے فرق کرنا بہت آسان ہے. انگور رکھا ہوا ہے, شراب رکھی ہوئی ہے, دونوں ایک ہی بات ایک ہیں. انگور حلال ہیں, شراب آرام ہے, اس سے بنی تو ہے. مگر ظاہر ہے کہ وہ نہیں, ادھر سے ہو کے نکل کے ہو سارے کاموں کو ہو کے آنے کے آگے بازو ٹھہرنے تک لمبا کام ہوا اس کا. بظاہر فرق مشکل نہیں ہے, کچھ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے, دونوں بہت قریب قریب. لیکن یہاں اس کا تعلق آدمی کے عملوں سے ہے, اور آدمی کا عمل جو ہے نا وہ قریب بالکل قریب لگا ہوا ہے, وہیں کا وہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے بعض دفعہ سالک پریشان ہو کر کہتا ہے, صد ہزارہ دام و دانا سہ خدا, ماچ مرغا حریث بے نوا, دم بدم پابست دام نویم, گر ہما شہباز اسی مرغے شویم, مہربانی ہر دمے مارا وبا, سوئے دام میروم میرویم اے بے نیاز. یعنی ہم لوگ ایسے مرغ ہیں جو حریث اور تما ہیں, مرغ مرغی کا مرغ. ہم لوگ ایسے پرندے ہیں جو تما اور لالچ ہیں, لالچی ہے, اور آپ دانے ایسا پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہر دانہ جو ہے نا ایک جال ہے. مرغ کو کیا مرغ دانے چکتا نا انہیں, یعنی کہ دانے ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر دانہ ایک جال ہے, اور ہم ایسے ویسے بھی مرغ نہیں ہیں بلکہ حریث اور لالچی مرغ ہیں. اب اندازہ لگا لو کیا ہونے والا ہے. تو سالک پریشان ہو کے یہ بولتا ہے وہ کہ یہ نہیں کرنا بھی بول کے بولتے, اس کے پھنسنے کے پورے سامان ہے. یہ نہیں کرنا بولتے, اس میں پھنسنے کے پورے سامان ہے. یہ نہیں کرنا بولتے, اس میں پھنسنے کے پورے سامان ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ واقعے میں بھی فرق نہیں ہے, یا ایسا دقیق فرق ہے جس کو غور سے بھی نہ سمجھ سکے, بلکہ دونوں میں قوی فاصل موجود ہے. مگر اس فرق کے ادراک کے لیے اہتمام اور فکر کی ضرورت ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہ اتنا باریک ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے, ویسا نہیں ہے. سمجھ سکتے بول رہے, صرف اہتمام چاہیے اور فکر چاہیے. بحر تلخو بحر شیری ہم آنا درمیان شان برزخ لا یبغیاں, درمیان شان برزخ لا یبغیاں. کڑوا سمندر اور شیری سمندر, کھارا پانی اور میٹھا پانی, دونوں برابر برابر جاری ہے. ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے باہم مختلط اور مشتبہ نہیں ہوتے. بحر تلخ سے اخلاق رذیلہ مراد ہیں, اور بحر شیری سے اخلاق حمیدہ. مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فاصل قوی ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے ایک کی مجال نہیں کہ دوسرے میں مختلط ہو سکے. جیسے بعض جگہوں پر بحر تلخ بحر شیری کا اجتماع ہوا ہے, اور میلوں تک دونوں میں اختلاط نہیں ہوا ہے. ایک طرف میٹھا پانی ہے, دوسری طرف شور. ایک سے کھانا پک سکتا ہے, دوسرے سے کسی کی دال نہیں گلتی. ایسے یہاں اخلاق حمیدہ اور رضی اللہ میں اگرچہ بظاہر اختلاط ہے, یعنی مکسنگ ہے, مگر واقع میں ہر ایک جدا ہے. دونوں میں قوی فاصل موجود ہے جو حقیقی اختلاف سے معنی ہے. مگر بعض اوقات صاحب معاملہ کو اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا, اس کے لیے کسی مبصر شیخ کی ضرورت ہے. پس مولانا کا پہلا ارشاد یعنی صد ہزارہ والا, یہ صاحب واقعہ کے اعتبار سے ہے, اور یہ ارشاد یعنی درمیان شان برزخ لا یبغیاں, یہ واقعے کے اعتبار سے ہے. وہ سالک کے اعتبار سے ہے کہ اس کا ایسا فیل ہوتا ہے, اور یہ حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ درمیان میں ایک ایسا حد فاصل ہے جو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہوا کہ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ میں واقع میں تو فرق ہے, اور ایسا قوی فرق ہے کہ واقعیت کے لحاظ سے دونوں میں خلط کی گنجائش نہیں. مگر صاحب معاملے کو, صاحب واقعہ سے مراد جو آدمی مبتلا ہے, صاحب واقعہ کو بعض دفعہ اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا, اس لیے اس طریق میں خلط اور اشتباہ بہت ہوتا ہے. اور صاحب واقعہ کو بھی یہ اشتباہ قلت اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے. اہتمام اور فکر کی عادت ہونے کے بعد اس کو اشتباہ نہیں ہوتا, کیونکہ اہتمام پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدے کی حقیقت اہتمام ہی ہے, مجاہدے کی حقیقت اہتمام ہے. تبلیغ والے اپنے حساب سے جوڑتے ہیں, مشائخ اپنے حساب سے جوڑ لیتے ہیں, لڑائی بڑائی کرنے والے اپنے حساب سے جوڑ لیتے ہیں, ہر ایک اپنے حساب سے پڑھتا ہے تم کو قرآن پڑھ. جس پر حق تعالیٰ خود سب کو شامل ہے, دیکھا جائے تو سب اپنے اپنے اعتبارات ہیں, آئے سب کو شامل ہی ہوتی ہے جہاں تک حق کا تعلق ہے. جس پر حق تعالیٰ خود رہبری کا وعدہ فرما رہے ہیں, اب ان کی دستگیری کے بعد کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں. بس یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ اہتمام اور مجاہدے کے بعد خلط نہیں ہو سکتا. اس میں تحریر کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. میں ہر تقریباً اب تک आप 10 जगह पे उसको सही करके पढ़ा दो, पता नहीं कौन सी कैसी छपी हुई है, शायद पहले की छपी हुई हो, गलत की जगह गलत लिखा हुआ है, वो दूसरा ऐसे लिखा हुआ होते हैं। मगर हम में तो एहतमाम ही की कमी है, इसलिए हमको अखलाक रजीला व हमीदा में खल्त हो जाता है, वो खल्त की जगह वो गलती है, उसको लिखने वाला जो है ना वो आसा आदम में ही है लगा हुआ, आसा तो मूसा का था। एक साहब कुरान शरीफ लिख रहे थे मगर उनको लिखते वक्त कुछ भी बीच में लगा देने की आदत थी, तो एक साहब कुरान शरीफ पहले जमाने में छपे प्रेस नहीं थे, ऐसे छपता नहीं था, हाथों से लिखवाया जाता था। एक साहब ने कुरान शरीफ लिखवाया, कहने के देखो मैं अपनी तरफ से कुछ मत करना, जैसा है बस वैसे लिख के दे, पूरा लिख के दे दिए। तो कहने लगे सब सही करेंगे, बिल्कुल कोई आपने अपनी तरफ से तो नहीं की अर्चन करेंगे, कुछ नहीं की, बस एक दो जगह बिल्कुल ही फराहतन लिखने में गलती हो गई थी, तो वो मैं सही कर दिया था। तो बोले वो क्या, तो बोले वो एक दो जगह पे वो आसा आदम रब्बहु फगवा है ना, आसा आदम, तो आसा की जो बहस है वो तो मूसा के साथ रहती है, आपको मालूम है ना, वो तो मूसा के पास आसा था, आदम के पास तो नहीं था आसा, तो आदम की जगह पर तो मैंने मूसा लिखा हुआ था मूसा, और दूसरी जगह कहां सही करे भाई। तो एक और जगह ऐसे ही था, पैगम्बरों के वाकत में लोग इधर उधर कर देते हैं ना, तो हो जाता है बोले, तो हुआ क्या, तो खरबा मूसा साइका है ना, खरबा मूसा लिखा हुआ था वहां पे, तो खर तो ईसा का था, मूसा का कहा था खर, बोले तो खरबा मूसा की जगह पर मैं खरबा ईसा कर दिया, और आसा आदम की जगह पर मैंने आसा मूसा कर दिया। तो इन्हें जहाँ पे भी खल्त का लफ्ज आ रहा ना, तो उसको खुद नहीं मालूम है कि खल्त क्या लफ्ज है, वहां पे गलत ही करते जा रहा है उसको, अब तक 10 वक्त भी हो गया था। इसलिए हमको अखलाक रजीला व हमीदा में खल्त हो जाता है। हमारा तहदीद बिन नियमत रिया और उजुब से मखलूत, हमारी तवाज़ो नाशुक्री से मुश्तबा, हमारा इस्तग़ना व तवक्कुल तकब्बुर से मुतरबिस है। और अगर खल्त हो जाए तो हम तआला माफ़ फरमाए, क्योंकि हम बनिस्बत हिफाजत के माफ़ी और मगफरत के ज्यादा मोहताज हैं, क्योंकि हिफाजत के अहल वो हजरात हैं जो गुनाहों से पाक हैं, और हम गुनाहों से महफूज नहीं हैं, इसलिए मगफरत के ज्यादा मोहताज हैं। दूसरे तलब मगफरत में अपना एक इज्जो नियाज और ज़ौब जाहिर होता है जो तलब हिफाजत में हासिल नहीं है, और बंदे से इज्जो नियाज ही मतलब है, इसलिए हमारी खैरियत इसी में है कि अपने को गुनहगार समझ कर मगफरत तलब करते रहे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अगर पढ़ना आ गया किसी को, यानी किसी को उनकी किताबों में टेस्ट बन गया, क्योंकि उनकी उर्दू जरा, फिर किसी किताब में उसको मजा नहीं आ सकता, इतना इल्म भरा हुआ है, एक एक लफ्ज एक एक सतर में इल्म होता है, एक सफे में इतनी बड़ी किताब का इल्म होता है इसमें। अब उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मैं तहदीस बिन नियमत के तौर पर यह मजमून बयान कर रहा हूँ, बात कहां से चली थी, तहदीस बिन नियमत के तौर पर मैं इस मजमून को बेख्तियार किया मैंने, मगर कहीं ये तहदीस बिन नियमत जो है दावे में ना आ जाए, अगली बात समझे, अखलाक रजीरा से का इजहार में ना हो जाए, बुरी बात ना हो जाए, उस जिम्न में ये सारी बहस छिड़ गई जो पूरी की पूरी तसव्वुफ की खालिस और उलूम का समंदर है इसमें। इस वक्त मुझे याद आ गया एक किस्सा हज़रत इब्राहिम बिन आदम का, कि एक मरतबा उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा आसिबनी, ए अल्लाह मुझे गुनाहों से बचाइए। इरशाद हुआ कि अगर सब यही दुआ करने लगे तो रहमत और मगफरत का ज़ुहूर कहाँ होगा, अगर सब यही दुआ करने लगे तो रहमत और मगफरत का ज़ुहूर कहाँ होगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली क्यों नहीं कहते। उनका मामला ऐसा था कि इधर से सवाल गया तो उधर से जवाब आ जाता था, इधर से बात गई तो उधर से आंसर आ जाता था, तो उन्होंने अल्लाहुम्मा आसिबनी कहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि आसिबनी मत कहो, यग़फ़िरली कहा करो। अब मैं इस्मत का ही काम करता रहूंगा तो फिर मगफिरत का ज़ुहूर कहाँ करूंगा, ये बोल रहे हैं। इसमें बतला दिया गया कि जिस तरह हिफाजत मतलूब है मगफिरत भी मतलूब है, यही मतलब है इस हदीस का कि लौ लम तज़नबू लजाअ अल्लाहु बिक़ौमिन यज़नबून फयस्तग़फिरून अल्लाह फयग़फिरु लहुम, अगर तुम गुनाह न करो तो तआला ऐसी जमात पैदा करेंगे जो गुनाह करेंगे फिर इस्तग़फार करेंगे, उनकी मगफिरत की जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह हमसे मकसूद है और मौका दिया जा रहा है कि चलो चल सकती गाड़ी, आज तो सनदी मिल गई और अब तआला चाहते हैं कि हम गुनाह किया करें, बल्कि गुनाह से जो ज़ौफ और इज्ज जाहिर होता है वो मकसूद है। अगर कहीं बिदू सुदूर गुनाही सुदूर गुनाह के गुनाह साजिर हुए कि ये ज़ौफ और इज्ज पैदा हो जाए, जैसे अम्बी अलैहिस्सलाम बावजूद इस्मत के जिस कदर अपने को गुनहगार खतावार समझते हैं, हम गुनहगार होकर भी अपने को उतना गुनहगार नहीं समझते, और जिस कदर वो तआला से खौफ व खशियत रखते हैं, हम मुजरिम होकर भी उतना तो क्या उसका हजारवा हिस्सा भी खौफ नहीं रखते। तो अगर हम लोग गुनाहों में मुबतला न किए जाते तो न मालूम हमारी क्या हालत होती, جب ہم گنہگار ہو کر بھی اپنے کو کچھ زیادہ گنہگار نہیں سمجھتے تو معصوم ہو کر نمعلوم اپنے کو کیا کتنا مقدس سمجھتے اور ہمارے وجود کی کیا حالت ہوتی. اس لیے کبھی کبھی گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے وجود توڑ دیا جاتا ہے جو طاعت سے اور اذکار سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ خیال تقدس پارا پارا ہو جاتا ہے جو کچھ دنوں تہجد اور مراقبات کی پابندی سے دل پر گزرنے لگتا ہے. جیسے ہم کو حفاظت حق کی ضرورت ہے, اسی طرح مغفرت کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم بن آدم کو تنبیہ کی گئی کہ محض عصمت کی دعا کیوں کرتے ہو, اس کے ساتھ دعائے مغفرت کیوں نہیں ملاتے. یعنی اس کے اللہم اغفرنی کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی ملانے میں ایک اور بھی حکمت ہے جس پر نظر کر کے اس کا ملانا بہت ہی ضروری ہو گیا. وہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اب تعالیٰ مجیب الدعوات ہیں, دعاؤں کے قبول کرنے والے. طالبین کی طلب کی بقدر متکلم کے کلام میں واردات ہوتے ہیں. سالکین اور طالبین میں جتنی طلب ہوگی, جتنی پیاس ہوگی, جتنی چاہت ہوگی, اتنا متکلم کے کلام میں واردات ہوں گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو خصوصیات مجتمع ہوئی اس میں ایک یہ بھی ہوئی. ایسا بڑا عملہ اللہ پاک نے ان کو دیا اور ایسے بڑے بڑے درجے, بڑے بڑے لیول کے علماء کرام متوجہ ہوئے ان کی طرف. اللہ کے واسطے جو اپنے وقت کے جبار علم اور جبار عمل تھے, علم کے بھی پہاڑ تھے, عمل کے بھی پہاڑ تھے, تقوی کے بھی پہاڑ تھے, وہ اپنے باطن کے ساتھ اپنے باطن کی پیاس لے کر حضرت کی خدمت میں آئے. تو حضرت سے جو فیض جاری ہوا, جو علوم ان کی زبان مبارک سے اللہ نے نکلوائے, اس کے اسباب میں سے ایک سبب وہ بھی ہوتا ہے. مجدد کو ایسے شخص دی ہو جاتی ہے. اسی لیے آداب سلوک میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ طالب بن کر خالی ذہن ہو کر اور طلب محض اپنے اندر پیدا کر کے آدمی کو بیٹھنا چاہیے. فائدہ دونوں کو ہوتا ہے, سنانے والے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی بہت فائدہ. اپنے اپنے الجھنوں کے اندر آدمی رہ کے چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے بول کے بولے, اس میں بہت فرق ہو جاتا. سارا سوال جو ہے, سارا مسئلہ جو ہے وہ طلب کا ہے کہ کتنی طلب ہے. ہم لوگوں میں جو کمی ہے, اصل جو ہمارا جو مسئلہ, ہمارا جو پرابلم ہے, وہ ہماری اصلاح کا نہیں ہے اتنا جتنا طلب اصلاح کا ہے. طالب میں طلب جتنی ہوگی اتنا فیضان اس کو ہوتا ہے. طلب جو ہے نا وہ استعداد کو بتاتی ہے اور بیتوار استعداد کے فیضان ہوتا ہے. طلب جو ہے وہ جو گولا فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور گولے کی اس بال کے اندر جو استعداد بنائی جاتی ہے وہ استعداد طلب ہے. سن کہ اس کی استعداد جو ہے نا 15 وولٹیج کی لینے کی ہے. وولٹیج 15 کا ہے, 25 کا ہے, 50 کا ہے, 100 کا ہے, 1000 کا ہے. 1000 واٹ کا یہ بلب ہے, 500 واٹ کا یہ بلب ہے, 100 واٹ کا یہ بلب ہے. تو وہ جو بلب کے اندر استعداد بنائی جاتی ہے وہ استعداد پر فیضان ہے کرنٹ کا. ظاہر ہے کہ 7 واٹ کے بھی بلب ہوتے ہیں, اسی اعتبار سے لائٹ اس میں آتی ہے. کمپیوٹر وغیرہ کے اندر جو چپس وغیرہ ڈلتی ہیں, آپ لوگوں کو وہ زبان زیادہ سمجھ میں آتی ہے, وہ اس میں گیگا واٹ, فلاں واٹ, یہ واٹ, وہ واٹ جتنے بھی رہتے ہیں نا. تو اب ہمارے کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کمپیوٹر بڑا اچھا لکھ رہا ہے. ہمارے مولانا بتاتے ہیں کہ یار یہ مولانا یہ اس میں کچھ جان نہیں ہے, اس میں یہ ڈالے یہ ڈالے یہ ڈالے تو تب پہنچا کے انہیں 10,000 کا, 15,000 کا, 1,000 گیگا واٹ کا ہوتا ہے. اس میں یہ تیز آتا ہے, وہ تیز آتا ہے, یہ بھی چلتا ہے, وہ بھی چلتا ہے, یہ بھی بھر سکتے, وہ بھی بھر سکتے. وہ استعداد کی بات ہے. ہر چیز کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے. لوہے کی اپنی استعداد ہوتی ہے کہ صاحب یہ لوہا اور یہ اسٹیل اور یہ اتنی کیپیسٹی میں, اتنی مقدار میں, کوانٹیٹی میں جب جمع کیا جائے گا تو اس پر اتنا لوڈ ڈالا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈا کھڑا کر دے کے اس کے اوپر آپ 114 منزلہ بلڈنگ کھڑا کر دے سکتے ہیں. نہیں, وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ جو پلر بنائے جائیں گے ان کو کتنی عمارت کو سنبھالنے کی قابلیت اس میں آپ لا رہے ہیں. تو سالک کے پاس جو طلب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی, اللہ کو چاہنے کی, اللہ کے راستے پر چلنے کی, اس طلب کی قیمت ہے. ہمارے پاس یہ طلب کی کمی ہے, وہ زیادہ کرنا ہے. طلب کی جب کمی ہوتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹے مجاہدے پر بھی راضی نہیں رہتا آدمی. یہ کرے گا تو نہیں یہ نہیں ہو رہا, وہ کرے گا تو نہیں وہ نہیں ہو رہا, وہ کرے گا تو نہیں وہ نہیں ہو رہا. اب سنانے والا بھی خاموش رہ جاتا, سننے والا بھی, مگر حقیقت کا سب کو ادراک رہتا ہے جو واقف کار ہے ان کو. یہ طلب ہی نہیں, تو مجاہدے کی ہمت کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ طلب پر مجاہدہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنے پیسے لینا ہے تو اتنی سردی میں جانا آسان ہو گیا, اتنا ٹھہرنا آسان ہو گیا, اتنی محنت کرنا آسان ہو گیا. کیوں؟ اتنی سیلری لینا ہے, اتنی سیلری دماغ میں ہونے کی وجہ سے اتنا مجاہدہ آسان ہے. طلب جتنی زیادہ اتنا زیادہ مجاہدہ. ہم سے جو مجاہدہ نہیں ہوتا وہ طلب کی کمی سے نہیں ہوتا. ہم چاہتے نہیں اصل اندر سے کہ کچھ سلوک طے ہو, کچھ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہو. تمنا ہے, ہم طلب میں اور تمنا میں فرق نہیں کرتے. تمنا یہ ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا سارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں سب ختم ہو جائے, میں صدر ہو جاؤں, پریسیڈنٹشپ میرے کو مل جانا. وہ اس تمنا سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام رسول اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے, انہوں نے کاپی دی. حضرت پہ کبھی تغیر نہیں آتا, بہت نہیں آتا, کبھی نہیں آتا, کبھی تغیر نہیں آتا تھا. انہیں غصہ غصے کی کیفیت کبھی نہیں ہوتی. تھوڑا سا تغیر آ گیا تھا پھر ان کو دیکھ کے حضرت یہ بولے کہ گھر جاؤ, گھر میں بیٹھو, کھانا کھاؤ. اب وہ بےچارا شرمندہ خاموش بیٹھا ہوا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اب روزانہ یہی شکایت کہ یہ نہیں ہو رہا میرے سے, یہ نہیں ہو رہا میرے سے, یہ نہیں ہو رہا. میرے پاس کہیں گوا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ کریں, مجاہدہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے, پھر اب یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. بولے تو علاج کیسا ہوں گا؟ غالباً وہ آدمی ہر ایک روزانہ ایک ہی شکایت کرتے جاتا تھا, یہ نہیں ہوا میرے سے, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا میرے سے, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہو رہا. گھر کو جاؤ, یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اچھا یہ بزرگوں کا جو ہے نا یہ بھی طریقہ ان کو محمد لگانے کا ہوتا ہے, یعنی چرکا دینے کا, کھڑا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی. ارے حضرت میرے کو ایسا بولے, اس کا مطلب میرے اندر کچھ کوئی بات ہے جو مجھے اثر کرنے کی. انہیں کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کام میں نہیں کر, بد نظری کا چکر تھا وہاں کچھ, یہ جو کام میں نہیں کر سک رہا ہوں تو یہ کوئی ایسی حضرت کوئی ایسی تعلیم کر دینا, کوئی ایسی کرامت دکھا دینا, کوئی ایسی بات ہو جانا کہ یہ چیز میرے اندر سے چلے جائے. مجاہدہ نہیں کر رہا تھا وہ, جس مجاہدے کی ضرورت ہے وہ مجاہدہ نہیں کر رہا تھا. اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے مگر میں کر دے رہا ہوں, یہ کام نہیں کرنے کا ہے میں مگر کر دے رہا ہوں. یہ نہیں چل رہا تھا اس کے دماغ میں کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے تو اس کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت ہے, اگر میں چاہ رہا ہوں کہ واقعات یہ عادت چھوٹے تو مجھے وہ مجاہدہ کرنا چاہیے. اس پر حضرت ناگواری کا اظہار فرما رہے تھے. بس آج اسی پر ان شاء اللہ مجھے اس کو بتاؤں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا. لك الحمد ربنا ولك الشكر, وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.